الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی دو مقامات سے تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی, سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو صبح و شام یاد رکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو بھولتے نہیں ہیں, اور صبح و شام کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی وقت بھول جاتے ہیں, بلکہ جب صبح و شام کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت, صبح ہو یا رات کا وقت ہو, اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, بلکہ کسی حال میں اللہ کو بھولتے نہیں. اور بعد نے فرمایا کہ بھائی ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے آدمی, بلکہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی موقع پر, کوئی بھی موقع ہو اور کوئی بھی کام ہو, تو وہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اور جب حکموں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی ہے. مثلا جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیں گے, کم تول سکتے ہیں لیکن نہیں تولیں گے. تو اس وقت گویا اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ہے اور وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اگر ہم دھوکہ دیں گے اللہ اس سے ناراض ہوں گے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من غش فلیس منا, جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ کیسے دے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو یقیناً ایک مسلمان کے دل میں اس بات کو جانگزی ہونا چاہیے, جڑ پکڑنی چاہیے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. اسی طریقے سے جھوٹ کیسے بولیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور اللہ رب العزت نے منع فرمایا, تو اس لیے جب کبھی اس قسم کا موقع آئے اور وہاں پر اللہ اور رسول کے حکم کی بنا پر آدمی دین پر چل رہا ہو, تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے, اللہ کو یاد کرنا ہی ہے. اگر اللہ یاد نہ ہوتے, اللہ تعالیٰ کا استحضار نہ ہوتا دل میں, تو ہو سکتا تھا یہ جھوٹ بول لیتا, ہو سکتا ہے کسی کو دھوکہ دے دیتا, لیکن چونکہ اللہ کا استحضار دل میں ہے, اللہ یاد ہے اس کو, اللہ کا حکم یاد ہے, اس لیے بھی ذکر میں داخل ہے. البتہ بعض معمولات ہوتے ہیں صبح و شام کے, آدمی اگر ان کو صبح کے اور مثلا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے, یا 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ رہا ہے, یا اللہم اجرنی من الناس 7 مرتبہ پڑھ رہا ہے. چونکہ احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ صبح شام میں ان کو پڑھ لیا کرو, انشاءاللہ اللہ رب العزت تو ویسے تو ہر حال میں کفیل ہیں, لیکن جب آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو پھر صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچائے گی, اور شام کو پڑھ لیا تو صبح تک انشاءاللہ کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنہوں نے اس بات کو بیان کیا, تو جب وہ بیان کر رہے تھے تو ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا, تو کسی نے غالباً ان سے کہا تو نہیں, لیکن انہوں نے وہ جب کوئی شخص ان کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا وہ سمجھ گئے. فرمایا کہ بھائی تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ پھر یہ میرا ہاتھ کیسے کٹا, جب میں خود اس کو بیان کر رہا ہوں اور میں پڑھتا بھی تھا. کہا کہ بات یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا, حادثہ پیش آیا, اس دن میں پڑھنا بھول گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا آدمی کو یاد ہی نہ رہے, لیکن جب پڑھ لیا تو اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ضرر سے, ہر تکلیف سے جو ہے وہ اس کو محفوظ فرما دیں. تو بہرحال یہ سب اللہ کا ذکر ہے. ایک تو معمولات ہیں, آدمی صبح و شام کے معمولات اختیار کرتا ہے, پڑھتا ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہم معاملات کر رہے ہیں, دکان پر بیٹھ کر صحیح طریقے سے معاملات کر رہے ہیں, اپنے گھر میں صحیح معاملات چلا رہے ہیں, اپنے بچوں کو صحیح محبت اور پیار دے رہے ہیں, اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں, یہ سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ارشادات کے نتیجے میں ہیں, اس لیے یہ سب بھی اللہ کا ذکر میں ہی داخل ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وصبر نفسک, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے, روکے رکھیے, مع الذین یدعون ربہم, ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام, یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے, ان کے ساتھ رہیے. اور کیوں کرتے ہیں؟ یریدون وجہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی یہ ذکر فکر یہ سب کچھ کرنا کرانا اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ صاحب بڑے ذاکر ہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کی وجہ سے. اور واقعہ اس کا یہ پیش آیا تھا کہ چونکہ بعض کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یعنی پیغام بھیجوایا آپ کو کہ آپ ہمارے لیے مجلس الگ قائم کر لیا کریں, اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ عام طور پر ان کی نظر کے اعتبار سے بڑے یعنی غریب قسم کے لوگ ہیں, حقیر قسم کے لوگ ہیں, بکھرے بال, پھٹے کپڑوں والے, اور جن کے کئی کے وقت ایسے گزر جاتے ہیں کہ کھانے کو بھی نہیں ملتا. تو ایسے لوگ چونکہ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی اور ساتھ میں بتا دیا کہ بھئی اگر تمہیں طلب ہے دین کی تو تم انہی لوگوں کے ساتھ آگے بیٹھو, اور اگر نہیں ہے تو ہم انہیں اپنے پاس سے نہیں بھگا سکتے. مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو ظاہر اعتبار سے ایسے معلوم ہوتے ہیں, ان کی حقارت دل میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اگر کوئی خستہ حال بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کتنا اونچا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہمیں ہم میں سے کسی کو پتا نہیں. چنانچہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ جنتی کون لوگ ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جو خستہ حال ہیں, اور جو وہ لوگ جو کمزور ہیں, چاہے مالی اعتبار سے کمزور ہوں, جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں. فرمایا کہ جو خستہ حال اور کمزور لوگ ہیں اور ان کے جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں, تو ظاہری اعتبار سے چاہے جیسے بھی ان کی حالت ہو, لیکن اللہ کے بندے بعد ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لیں اللہ کی, اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ بھی اس قسم کا پیش آیا, دو عورتوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی, اور لڑائی اتنی بڑی کہ ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بھئی چونکہ شریعت اسلامیہ میں دانت کا بدلہ دانت ہے, آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے, کان کا بدلہ کان ہے, تو چونکہ اس نے دانت توڑا ہے لہذا سامنے والے کا بھی قصاصاً دانت توڑا جائے. اس خاندان کے جو سربراہ تھے ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا ہے, اللہ نے چاہا تو اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی انہوں نے انادن یہ بات نہیں کہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت میں یہ بات نہیں کہی تھی, بس ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں گے, کوئی ایسی شکل سامنے آ جائے گی کہ جس سے اس خاتون کا دانت ٹوٹے گا نہیں. چنانچہ جہاں شریعت کا یہ حکم ہے کہ دانت کے بدلے دانت, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, ٹانگ کے بدلے ٹانگ, وہ یہ بھی ہے کہ اگر صاحب حق معاف کر دے تو معاف بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں یہ بات آ گئی اور اس نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو ظاہری اعتبار سے خستہ حال ہیں, لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. اب دیکھیے, حالانکہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا ظاہری اعتبار سے, لیکن چونکہ وہ عنادی آدمی نہیں تھے, اور خدا نہ کرے ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں تھی, بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت ایسی ضرور نکال دیں گے کہ جس سے اس عورت کا دانت نہ ٹوٹے. تو انہوں نے قسم بھی کھا لی اور ساتھ میں کہا کہ جس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں عناد ہرگز نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا. تو بہرحال اس خاتون کا دانت ٹوٹنے سے بچ بھی گیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا کہ بعض اوقات بعض اللہ کے بندے جو ظاہری اعتبار سے جو اس حال میں ہوتے ہیں لیکن اگر وہ قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے وہ اس قسم کو پورا فرما دیتے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون اللہ کی نظر میں کتنا اونچا ہے کتنا بلند. اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو جنتیوں کو فرمایا کہ اہل جنت کون ہے اور ساتھ میں فرمایا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ جہنمی کون ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو درست روح سخت مزاج نک چڑھا اور تکبر کرنے والا. آپ نے اس کے لیے معطل جواز اور مستقبل تین لفظ استعمال فرمائے. درست مزاج یعنی کبھی ہر وقت اس کے ماتھے پر بل, دوسرے کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو سب سے اونچا اور بڑا سمجھنا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا میں. اور اسی طریقے سے نک چڑھا کہ جب اس سے کوئی بات کی جائے فوراً اس طرح سے بات کرتا ہے کہ دوسرے آدمی کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بلند اور ہر بات پہ ناک چڑھانا. اور تیسرا مستقبل فرمایا متکبر. اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں, لوگوں کے ساتھ جو درست مزاجی سے کام لیتے ہیں, سختی کے ساتھ کام لیتے ہیں. نرمی اور محبت سے کام لینا چاہیے جس حد تک ہو سکے. کہیں کہیں ضرور اس کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ جس طرح نرمی فائدہ پہنچاتی ہے کہیں کہیں سختی بھی فائدہ پہنچاتی ہے, لیکن ہر اس کے لیے ہر موقع نہیں, موقع محل کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں بڑی سخت ضرب ہے. آپ دیکھ لیجئے لوہے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, چاہے ایٹم بم بن رہے ہیں جو بھی بن رہے ہوں تو ظاہری اعتبار سے لوہے کے خول ہوتے ہیں, گولیاں ہیں تو لوہے کی ہیں, اسٹیل کی ہیں. تو فیہ باسن شدید و منافع للناس, اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیز بھی, یعنی اس میں سخت ضرب تو ہے لیکن اسی سے فائدہ بھی پہنچتا ہے. تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں, اب جیسے دشمنان اسلام کے خلاف آدمی سینہ سپر ہو گیا تو یقیناً وہاں اب موقع نہیں ہے کہ ہم وہاں پر ہم نرمی اختیار کریں. ان کے سامنے سختی اور ان کے سامنے جو ہے وہ جو ہمارے پاس جو اللہ نے اسباب مہیا کیے وہ سارے اسباب کے ساتھ ہم ان کے سامنے آئیں گے. لیکن جب ہم آپس میں گفتگو کریں گے تو رحما بینہم, خود قرآن نے کہا, صحابہ اکرام کی صفت بیان کی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, ان کے جو ساتھی ہیں ان کی صفت کیا ہے, کافروں پر بہت سخت, رحما بینہم, لیکن آپس میں بڑے رحیم و کریم. تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدوں میں ہے. یعنی ایک طرف تو یہ معاملہ ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ معاملہ ہے کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجود کر رہے ہیں, یعنی عبادت میں ہی مشغول. تو بہرحال یہ صفات بیان کی گئی. تو ہر موقع نہ تو نرمی کا ہوتا ہے اور نہ ہی ہر موقع سختی کا ہوتا ہے, بلکہ موقع محل کے اعتبار سے. چنانچہ والدین کبھی کبھی اپنی اولاد پر سختی بھی کرتے ہیں, استاد بچوں پر کبھی کبھی سختی کرتا ہے, اسی طریقے سے شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ کبھی سختی کا معاملہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو ادب آ جائے اور وہ بات سیکھ جائے. ہر موقع پر اگر نرمی ہی سے کام لیا جائے تو بعض اوقات جو ہے وہ بچے بگڑ جاتے ہیں. جو لوگ زیر کفالت ہیں یا زیر تادیب ہیں ان کو پھر ادب جو ہے حاصل نہیں ہو پاتا. اس لیے کبھی کبھی موقع بموقع اگر وہ سختی بھی اعتدال والی ہو تو اس میں حرج نہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ اگر آدمی کبھی کسی کو سزا بھی دینا چاہے, مثلا اپنی اولاد کو سزا دینا چاہتا ہے, اپنے شاگردوں کو سزا دینا چاہتا ہے, ایک تو یہ کہ غصہ آیا اور غصہ آتے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے مار دیا, تو یقیناً یہ وقت ایسا ہوگا کہ اس کو چوٹ شدید لگ سکتی ہے, سر بھی پھٹ سکتا ہے اور جو ہے وہ جو جتنا اس کا جرم ہے اس سے زیادہ بھی آپ سزا دے سکتے ہیں. اس لیے منع فرمایا ہمارے بزرگوں نے, ایسے موقع پر سزا مت دو. جب تمہیں غصہ آ رہا ہو اس وقت سزا بالکل مت دو، بلکہ اپنے غصے کو رفع کر لو، آہستہ آہستہ غصہ جب ختم ہو جائے تو چونکہ کچھ تادیب بھی کرنی ہے یقیناً، ایسے ہی چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس لیے اب دل میں سوچو کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہے اور اس کے حسب حال سزا کتنی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اب تم سوچ سمجھ کر، ظاہر اب جب غصہ رفع ہو گیا اب اپنے اوپر بظاہر غصہ طاری کرو، یعنی ظاہری اعتبار سے اس بچے کو نظر آئے کہ ناراض ہیں لیکن حقیقت میں اب غصہ نہیں، اب صرف آپ اس کی تادیب کے لیے کام کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ادب سیکھ جائے۔ اب اس کو اس کے حسب حال کچھ ایسی سزا دے دو جس سے مقصد یہ ہو کہ اس میں جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے، بس۔ تو یہ بڑی حکمت کی بات، دانائی کی بات۔ اگر غصے کے وقت کوئی آدمی سزا دے گا تو یقیناً اس پر غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے انسان، اور کبھی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کہیں غلط جگہ پر بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے، تو اس میں سزا جو ہے اس کے جرم سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت سزا نہ دو، بلکہ اس وقت تم رک جاؤ، جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے پھر اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کر کے اور کچھ ایسی بات کہو جس سے اصل مقصد یہ ہو تمہارا کہ اس بچے میں سدھار پیدا ہو جائے، سدھر جائے یہ بچہ، اس میں جو خامی کوتاہی اس کی دور ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات کی گئی کہ جو ظاہری اعتبار سے خستہ حال ہوئے ان کو ان کے ساتھ تم ان کا حقارت کا معاملہ نہ کرو، یعنی کسی مسلمان کی تحقیر نہ کرو۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ میں فی الحال اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجھتا ہوں، مسلمانوں سے بھی، میں اب فی الحال مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اور فی المعال احتمالاً کافروں سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جتنے مسلمان ہیں سب مجھ سے بہتر ہیں، حال تو یہ ہے، اور فی المعال کا مطلب ہے مستقبل میں یہ توقع کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کوئی کافر مسلمان ہو جائے، اور مسلمان ہونے کے بعد ہو سکتا ہے ہم سے بھی اچھی حالت میں آ جائے، تو احتمالاً ان کو بھی میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ ان کی توازو اور عاجزی کی بات ہے۔ یقیناً کفر تو بری چیز ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ بات بھی بتائی کہ بھئی کافر سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل اس کے کفر سے نفرت، جس طرح بیمار سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیماری سے البتہ نفرت ہو تاکہ وہ بیماری دور ہو جائے، علاج بیماری کا کرنا چاہیے، نہ کہ بیمار کے ساتھ ہم سختی کا معاملہ کریں، کیونکہ بیمار تو خود قابل رحم ہے، وہ جس بیماری میں مبتلا ہے وہ قابل رحم ہے، اس کے لیے ہم علاج کریں، تدبیر اختیار کریں تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے۔ اگر ہم بیمار کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے تو بیچارے کی بیماری اور بڑھے گی اور پریشانی میں اضافہ ہوگا، اس لیے بیمار کے ساتھ تو ہم نرمی کا معاملہ کریں، البتہ اس کی بیماری دور کرنے کی تدبیر کریں۔ تو اسی طریقے سے کافر کا معاملہ بھی ہے کہ اس کا کفر دور کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جبکہ فرشتے آپ پر آئے نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو ان کافروں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، اور فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں۔ تو محبت ایسی ہونی چاہیے انسانوں سے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں اگرچہ وہ کافری ہوں۔ استثناء کے ساتھ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر انہیں تباہ و برباد فرما، یہ ایک الگ ہے، یہ استثناء ہے کہ اگر ہدایت مل جائے تو ختم بات، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، خاص طور پر کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کافر کا بھی میں نے معاملہ کہ ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو دولت اسلام سے مالا مال کر دے، ہو سکتا ہے ہم سے بہتر وہ مسلمان بن جائے۔ اسی طرح کوئی مسلمان اگر فسق و فجور میں مبتلا ہے، آج ممکن ہے مبتلا ہو، ہو سکتا ہے اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ ہم سے آگے بڑھ جائے بہت زیادہ۔ اس لیے تحقیر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی تحقیر نہ کریں. البتہ اپنی اگر اچھی حالت نظر آئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے سوجھ بوجھ عطا فرما دی ورنہ میں اس قابل نہیں تھا. تو آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے آدمی اس نعمت پر اللہ کا شکر کرے الحمدللہ. باقی اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، دوسرا آدمی ہمارا دوست ہے ساتھی ہے، وہ ابھی دین کی طرف نہیں آ رہا، تو ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کو حقیر نہ سمجھیں، آخر ہم بھی تو کسی وقت ایسے ہی تھے. جس اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی کہ اللہ وہ قادر نہیں کہ اس کو بھی ہدایت دے دے، اس لیے ہم اس کو کس بنیاد پر کمتر سمجھیں؟ ہاں اس کے لیے دعا کرتے رہی. اور جہاں تک اپنے والدین کا معاملہ ہے ان کے لیے یہ آتا ہے حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا دو، اگر تم دیکھ رہو کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقے پر چل رہے ہیں، تو ان کو سمجھا دو نرمی سے، محبت سے. اگر باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ باز آئیں تو ان کو بار بار پھر اب تبلیغ اور تعلیم مت دو، ان سے بار بار نہ کہو. اب ان کے لیے یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی اس مصیبت کو دور فرما دے، جس گناہ میں مبتلا ہیں وہ دور کر دے، اللہ سے پھر دعا کیجیے، اب ان سے مت کہیں بار بار. تو یہ طریقے اس لیے اور تدابیر بتائی ہیں شریعت نے ہمیں تاکہ ہم اصل جو مقصد ہے وہ حاصل کریں. بھائی مقصد جیسے کسی چھوٹے کو اگر ہم سزا دینا چاہتے ہیں تو مقصد تعذیب ہونا چاہیے، تعذیب مقصد نہیں ہونا چاہیے، یعنی عذاب دینا مقصد نہ ہو بلکہ ادب سکھلانا مقصد ہو. جب ہماری نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتائج بھی اچھے آئیں گے ہمارے پاس. تو یہ معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ حکم دیا آپ صلی اللہ رب العزت نے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ صبح و شام، اور يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. اور ان کو یہ پیغام صاف کہلا دیا کہ بھی اگر تم طلب کے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لازمی بات ہے کہ ایک آدمی اگر بغیر طلب کے آ رہا ہے، بغیر طلب کے فائدہ نہیں ہوتا. اسی لیے نیت جو ہے وہ مسلمان کے عمل سے بہتر قرار دی گئی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت اچھی ہونی چاہیے. مثلا ایک آدمی آ رہا ہے دین کی مجلس میں تو نیت ہو کہ انشاءاللہ جو اچھی بات ہوگی میں سن کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اس پر جو کمی کوتاہی مجھے محسوس ہوگی اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہے، تحصیل علم کے لیے انسان آئے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور ایک شخص آ رہا ہے وہ اس نیت سے آ رہا ہے کہ میں تنقید کی نیت سے آ رہا ہے کہ صاحب میں تنقید کروں گا، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت ہی درست نہیں. تو اس لیے اپنی نیتوں کو بھی ہمیں درست کرنا چاہیے کہ دین کی جو بات ہے صحیح بات اگر ہمیں معلوم ہوگی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور کسی کو حقیر سمجھنا بہرحال یہ مناسب نہیں ہے. مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے ہمیں اس کی لیے ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ تحقیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں. فرمایا کہ متکبر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی اونچے پہاڑ پر چڑھا ہوا ہو، اسے وہاں سے ہر آدمی چھوٹا نظر آئے گا. اونچا پہاڑ ہے تو اسے ہر آدمی وہ سمجھے گا چھوٹے چھوٹے بونے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ نیچے والا اسے چھوٹا سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ نیچے والے کو وہ بھی چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. اس کو وہ حالانکہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت اونچا ہوں، لیکن جو سامنے والا ہے وہ اسے چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تکبر جو ہے صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبریائی صرف مجھے زیب دیتی ہے، یہ میری چادر ہے. اور فرمایا کہ جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں. تو اسے تکبر سے بچیے، تکبر بڑی بری بیماری ہے. جس آدمی میں یہ تکبر کی مصیبت ہوتی ہے وہ پھر ہر ایک مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے. خود نماز پڑھ رہا ہے تو جس نے نماز نہیں پڑھی اسے حقیر سمجھنا شروع کر دی. خود تھوڑا سا اگر دیندار بن گیا اب جو دین پہ نہیں چل رہا اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں. اس کے لیے دعا کرتے رہیے، اس کے لیے کوشش کرتے رہیے کہ کسی طریقے سے وہ دین کی طرف راغب ہو جائے، آ جائے. لیکن طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی تدبیر اختیار کرنے کی توفیق دے کہ جس سے مسلمان اجتماعیت کی طرف آ جائیں، یقیناً کمی کوتاہیاں سب میں ہیں، ہم کو فرشتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے، اور اگر اسے اپنی کوتاہی نظر آئے تو اصلاح احوال کی کوشش کرے کہ بھئی میرے اندر یہ جو بیماری ہے یہ دور ہو جائے، تو انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ اصلاح ہونی شروع ہوتی ہے اور انسان کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اس کے رسول کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت و وقار قائم ہو جائے، ایسا نہیں، لیکن یہ کہ ہم البتہ یہ دعا ضرور کریں، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے گالی نہ بکیں، لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں. اسی لیے حدیث میں غالباً یہ دعا سکھائیے کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے، میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں اوروں سے، لیکن وجعل فی عیون الناس کبیرا، لوگوں کی نظروں میں تو میری عزت میرا بھرم قائم رکھ دے تاکہ وہ مجھے کمتر نہ سمجھے. حقیر جانیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہر وقت برا سلوک کریں گے، نتیجتاً کہیں منہ سے الٹی سیدھی بات کہہ دی، کہیں تان و تشنی کر دیا، اس سے بھی بعض اوقات انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صرف اسے ہی نہیں دوسروں کو بھی. اس لیے اللہ سے ایسی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے میری نظروں میں تو، یعنی خود تو انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھے لیکن دوسرے اس کو عزت دیں، اس کو اچھا سمجھیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے حوصلے کی بات ہوگی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت اللہ کو شاید کسی سے کسی سے بھی نہیں، جو تعلق اللہ رب العزت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق اللہ سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا. اذان ہوتی تھی تو آپ ایسے ہو جاتے تھے بیگانے کہ ہم کسی کو جیسے گویا جانتے ہی نہیں. ازواج مطہرات میں سے بات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے، بول رہے ہوتے تھے، لیکن جیسی اذان کی آواز کان میں پڑی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ اب حاضری کا وقت آ گیا، فوراً مسجد کی تیاری اور یہ سب چیزوں میں لگ جانا. تو بات یہ ہے کہ تعلق دوسروں سے بھی ہو، لیکن جب اللہ رب العزت کا معاملہ ہو جائے تو پھر اللہ کے تعلق کو سب تعلقوں پر فوقیت ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو تعلق اللہ کا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت سے تھا، اس کے باوجود بعض مواقع پر جو ایسے موقع تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ میں نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ وہ ایسے موقع پر تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ محو گفتگو تھے، مصروف گفتگو تھے، اور آپ کی نیت یہی تھی کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو پوری قوم مسلمان ہو جائے گی، لوگوں کے لیے اسلام لانے کے راستے کھل جائیں گے. تو آپ کی نیت تو اچھی ہی تھی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کو اگر بات سمجھ میں آ گئی تو ساری قوم کو سمجھ میں آ جائے گی. اس وقت یہ مخلص صحابی آئے، اب چونکہ نابینا بھی تھے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے گفتگو فرما رہے ہیں، تو اپنی بات پر اصرار کرتے رہے کہ مجھے یہ بات بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ناگواری ہوئی، غالباً آپ کی تیوریاں ماتھے پر پڑ گئیں، جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا عبس و تولی، چی بجبی ہوئے آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور آپ نے اعراض کیا، یعنی منہ پھیر لیا آپ نے اس سے. انجاہ العما، اس بات سے کہ ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا پتا کہ شاید کہ وہ سنور جاتا، یعنی آپ اس کو بات بتا دیتے اور وہ سمر جاتا. تو دیکھیے یہ اس پر آپ اللہ رب العزت نے محبوبانہ خطاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا بھی خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تکلیف کا سبب نہ بنے، اس لیے عبسہ غائب کا صیغہ استعمال کیا، خطاب کا صیغہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیا، بلکہ غائب کا صیغہ عبسہ و تولی، کہ چیم بجبی ہوئے اور اعراض کیا. کس نے کیا یہ نہیں، لیکن آگے جا کے دوسرے خطاب میں فرمایا انجاہ العما وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا، یا آپ انہیں نصیحت کرتے اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی، یعنی آپ کو کیا پتا اگر آپ اس کو نصیحت کرتے تو اس کو نصیحت فائدہ پہنچا دی. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، آگے فرمائیں کہ لیکن جو لوگ مستغنی ہیں طلب کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی آپ کے پاس آ تو گئے، جمع تو ہو گئے، آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو طلب نہیں ہے، بغیر طلب کے وہ آئے ہیں، اس لیے اگر وہ نہ سدھریں، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم باز پرس نہیں کریں گے. لیکن جو آدمی طلب لے کر آیا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، جو آپ کے پاس طلب لے کر آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ ایسے آدمی سے آپ اعراض مت کیجئے. اس میں ایک سبق تو یہ بھی ہمارے لیے بھی آ گیا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کو مسلمانیت پر اور اسلام پر قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ہم نئے مسلمان بنائیں. مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہو رہا ہو، دین سے دور جا رہا ہو، اور ہم جو ہیں وہ نئے نئے میدانوں کی تلاش میں کفار کو مسلمان کرنے کے لیے تو کوششیں کر رہے ہوں لیکن خود مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے کوشش نہ کر رہے ہوں، فرمایا ایسا نہیں، بلکہ جو مسلمان ہیں ان کے دین کی فکر کریں تاکہ وہ لوگ بھی دین کو سیکھیں، سمجھیں اور وہ قریب ہوں. باقی یہ کہ جو لوگ طلب نہیں رکھتے نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں. البتہ آپ نصیحت کرتے رہیے، چنانچہ کافروں کے بارے میں آپ اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، اس لیے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، البتہ آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ سے حساب نہیں ہوگا اس کا. تو اس لیے بہرحال ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس مسلمان آتے ہیں دین کی بات سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے جو بات ہمیں معلوم ہے ان کو صحیح طریقے پر ان کے دماغ میں بٹھا دیں، پہنچا دیں. عمل کرانا تو اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. البتہ اخلاص کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ ایک مسلمان کو ہم دین کی بات پہنچا دیں، بتا دیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اب آگے آپ کا کام. دلوں کو بدلنا، دلوں میں انقلاب پیدا کر دینا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں، البتہ ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے ہمیں اس سے سر منہ فرق انحراف نہیں کرنا چاہیے. اپنی سی کوشش پورے کرتے رہیے، صرف تمام مسلمانوں ہی کے ساتھ ہی، اپنے گھر والوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ سب سے پہلے والد عشیرت الاقربین کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. والد عشیرت الاقربین، جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کو بھی آخرت سے آخرت کی باتیں بتائیے، آخرت کا خوف دلائیے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. تو جواب دہی کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی، اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا، تبھی تو ہم جواب دے سکیں گے. تو جواب دہی اللہ کے سامنے یقیناً ہوگی. اول تو ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کر سکیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، لیکن کم از کم دنیا میں اس طرح سے ہم اپنے اعمال کو اختیار کریں کہ ہمیں جواب دہی کا احساس تو ہونا چاہیے کہ ایک دن جواب دہی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لیں گے تو کیا ہم منع کریں گے کہ ہم نہیں بتا سکتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ ان کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے شہر کے حالات کو بہتر فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا، بلکہ پورے عالم اسلام کے حالات کو یا اللہ بہتر فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بھی تبلیغ کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، تقریر کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، تصنیف کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، تدریس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، اے اللہ حق کے مطابق کر رہے ہیں، تو ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو آپس میں تعاون کرنے والا بنا. اے اللہ معاون بنا، معاند نہ بنا، ایک دوسرے کا معاون بنائیے، معاند نہ بنائیے، دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں تعاون کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہر شر سے، فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اہل دین کو اور اہل ایمان کو کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بھی جس طریقے سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم فرما، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھائی عبدالغفور صاحب کا آج بائی پاس کا آپریشن تھا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد کامیابی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، اور اپنے گھر وہ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں واپس لوٹا دے، اور ان کے گھر والوں کو جو تشویش ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت ہمیں عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.